السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ زوالی الارض فرعیت مشارقہا ومغاربہا وان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. محترم حضرات و خواتین، آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو امت کو درپیش ہے وہ فلسطین کا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 روزہ جو امن تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. آج سے دوبارہ بامبنگ کا آغاز ہو گیا، اور جو ہے کئی ایئر اسٹرائک ہو چکے ہیں اور کئی لوگوں کی شہادتیں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں. تو بہرحال یہ ایک مستقل معاملہ ہے، یہ خیر اور شر کی جنگ یہ بالکل آغاز سے شروع ہو گئی تھی. جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، وہیں شیطان نے انہیں اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ مارکہ خیر و شر کا آغاز ہو گیا. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یعنی اس معاملے کے اعتبار سے کہ ایک طرف چراغ مصطفیٰ بھی ہے تو دوسری طرف شرارہ بوہلہ بھی ہے. تو یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے تو دوسری طرف فرعون ہے. تو آج کا فرعون بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ باطل طاقت میں ہوتا ہے اور حق والے تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ کی مدد اہل حق کو حاصل رہتی ہے اور باطل جو ہے اس کا قلع قمع ہو کر رہتا ہے. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی دو آیتیں رکھی ہیں، اور ان میں کہا گیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دلا دے دردناک عذاب سے. اور وہ تجارت کیا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. تو تجارت سے ہم واقف ہیں، اور اس میں یہ کہ آدمی اس میں کماتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے. تو ایسی تجارت جو اسے دردناک عذاب سے بچا لے، وہ اصل تجارت کیا ہے کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے، اور وہ حاصل ہوگی ایمان کے ذریعے اور جان اور مال سے جہاد کے ذریعے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مومن کی زندگی میں جہاد مستقل ہے. جہاد کے بارے میں مسلمانوں کو کچھ اشکالات اور مغالطے ہیں. پہلا مغالطہ یہ کہ جہاد جو ہے وہ جنگ سمجھا جاتا ہے، تو جہاد کا ترجمہ ہی جنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ جہاد کے معنی جد و جہد کرنے کے، اور کوشش کے مقابلے میں کوشش کرنا، جسے کشاکش کہا جاتا ہے، یہ جہاد کہلاتا ہے. ایک خیر کے لیے کوشش کر رہا ہے، دوسرا شر کے لیے کوشش کر رہا ہے، ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے، اور یہ مارکہ خیر و شر، یہی گویا اس میں اہل حق جو ہے وہ اللہ کے لیے جہاد کریں. اور سبب بھی یہ ہوتا ہے، اس کوشش کا مقصد اگر اعلی کلمۃ اللہ ہو، اللہ کی دین کا غلبہ ہو، تو اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. تو پہلا مغالطہ تو یہ کہ جہاد کے معنی صرف جنگ نہیں ہوتے، جہاد کے معنی جد و جہد کرنا ہوتا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ جد و جہد اپنے نفس سے بھی ہے، شیطان سے بھی ہے، بگڑے ہوئے معاشرے سے بھی ہے. پھر معاشرے میں خیر پھیلانے اور معاشرے سے برائی کو دور کرنے کے لیے بھی ایک جد و جہد کرنی ہوتی ہے. اسی طرح دین کو غالب کرنے کے لیے بھی جد و جہد ہے. اس میں پھر یہ کہ میدان جنگ میں ہتھیار لے کر آنا اور لڑنا، وہ بھی جہاد ہے، لیکن وہ آپ کہیں کہ اس کے لیے ایک علیحدہ اصطلاح قتال فی سبیل اللہ بھی ہے. اور محض جہاد آپ دیکھیں تو جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ دل سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، لیکن قتال جو ہے وہ ہتھیاروں سے ہوتا ہے. تو وہ ڈینائی نہیں ہے، جہاد کے ایک معنوں میں جنگ بھی ہے، لیکن ہر دفعہ جہاد کا معنی جنگ کا نہیں ہوتا. پھر دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، یہ سمجھ لیا گیا، حالانکہ جہاد فرض عین ہے، قتال فرض کفایہ، جنگ کا موقع کبھی کبھی آتا ہے لیکن جہاد کا موقع تو روزانہ ہے، روزانہ نفس سے لڑنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، روزانہ اللہ کے دین کے لیے بات کرنی ہے، اور یہ کہ برائیوں کے خلاف جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، تو یہ جہاد جو ہے یہ فرض عین ہے. اور تیسرا مغالطہ مسلمانوں کو یہ ہوتا ہے کہ جس جنگ میں بھی مسلمان ہوتے ہیں اس جنگ کو جہاد کہہ دیا جاتا ہے، تو حالانکہ جہاد صرف وہ جنگ ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑی جائے. تو بہرحال اس حوالے سے آج چند باتیں رکھنی ہیں، اور یہ کہ یہ ایک ایسا کرنے والا کام ہے جو تمام مسلمانوں سے مطلوب ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور یہ مسلمانوں کا مستقل قاعدہ بھی رہا ہے. تو کلام الہی اور فرمبات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا صریح فیصلہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ یہودیوں ان کے جملہ سرپرستوں کی تمام سازشیں اور ان کی تمام کوششیں بالآخر ناکام ہوں گی. اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یعنی نور الہی کا اتمام اور دین حق کا عالمی غلبہ یہ ہو کر رہے گا، اور خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام یعنی اللہ کے نظام کا کل روح ارضی پر قائم ہو جانا یہ ہو کر رہے گا. اس کے لیے قرآن کی آیات بھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں. تو کیونکہ بعض دفعہ آدمی مایوس ہوتا ہے کہ بھئی کچھ ہو نہیں پا رہا، جنگ بندی ہو نہیں پا رہی، مسلمانوں کو جو ہمت کرنی چاہیے، جو جرات کرنی چاہیے، وہ بھی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال دین اللہ کا ہے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ کے بندوں سے کبھی بھی دنیا خالی نہیں رہی، اور ایسے لوگ ہمیشہ اٹھتے ہیں. آج ہم فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، تو یہاں سے انشاءاللہ یہ ایمان کی حرارت اور مسلمانوں تک بھی پہنچے گی، اور یہ امت مسلمہ انشاءاللہ بیدار ہوگی. تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے چند آیات اور کچھ روایات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ یہودیوں کی سازشوں کے برخلاف اور نور توحید کا اتمام اور دین حق کا غلبہ پوری دنیا میں ہو کر رہنا ہے. اس حوالے سے سورہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بے افواہہم اپنے منہ کی پھوکوں سے، اس میں اشارہ ہے سازشیں کر کر اللہ کے دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو بالکل ہی اسلام کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نور ہی، اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اور خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اور اگلی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی یعنی قرآن کے ساتھ، ودین الحق اور ایک سچے نظام کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اسے غالب کر دیں کل جن سے نظام پر. اور فرمایا ولو کرہ المشرکون، اور خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ ہو. ظاہر ہے مشرکوں کو تو ناگوار ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، لیکن یہ ہو کر رہنا ہے. اسی بات کو مولانا ظفر علی خان نے بیان کیا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اس کا نور اس پورے عالم میں پھیل کر رہے گا، اور کوئی سازشی جو ہے اس نور کو روک نہیں سکے گا. اسی طرح پھر سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں بھی غلبہ دین کی بشارت سنائی گئی ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا یستخلفنہم فی الارض، کہ وہ اللہ لازماً انہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اس نے خلافت عطا فرمائی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. ایمان اور نیک اعمال کی دو شرائط ہیں، اور جن لوگوں نے ان شرائط کو پورا کیا اللہ نے انہیں تمکن عطا فرمایا، اختیار عطا فرمایا، خلافت عطا فرمائی ہے. فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ متمکن کر کر رہے گا جو ہے ان کے دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ اللہ تبدیل کر کر رہے گا ایسے لوگوں کے لیے خوف کے بعد امن سے، یعنی یہ جو ایک خوف ہے یہ ختم ہو کر رہے گا، اور ایک عالمی امن قائم ہو کر رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا عبدون انی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ومن کفر بعد ذلک، اور جو کوئی اس کے بعد بھی جو ہے وہ کفر کرے، تو فرمایا ذالک فاولا، فرمایا فاولائک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. اسی طرح یہ تو چند آیات تھیں جس میں غلبہ دین کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے. تو اسی طرح چند احادیث بھی ملاحظہ فرمائیں. تو یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تاریخ کے پانچ ادوار گرائے، پہلے یہ دور، پھر یہ دور، پھر یہ دور. اس میں غور کرنا چاہیے کہ آغاز میں بھی مسلمانوں نے ایک بڑی جدوجہد کر کے دین کو غالب کیا، اور قیامت سے پہلے پہلے دوبارہ یہ اللہ کا دین اور اللہ کا دیا ہوا نظام غالب ہو کر رہے گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، کہ لوگوں نبوت تم میں رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ رہے. ثم یرفعها اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگریزی تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو 571 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 610 عیسوی میں آپ پر قرآن کا نزول شروع ہوا، اور 632 عیسوی میں آپ کا وصال ہو گیا. تو آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری، 63 برس آپ رہے، اور آپ کے ہاتھوں دین غالب ہو گیا عرب کی حد تک، اس کے بین الاقوامی غلبے کا آغاز بھی آپ کے ہاتھوں کیا گیا. تو فرمایا ثم تکون، پھر اس کے بعد آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کے طریقے پر خلافت کا معاملہ. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے دور خلافت راشدہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سالہ دور ہے ان کا، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سالہ دور ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال ان کا دور ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سالہ ان کا دور ہے. تو یہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے. اس میں آدھی دنیا تک جو ہے اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اور 22 لاکھ مربع میل تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اسلامی ریاست پھیل گئی تھی. تو فرمایا کہ یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفعها اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب وہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے. ثم تکون ملکاً عادہ، اور پھر آئے گا کاٹ کھانے والی حکومتوں کا دور. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ رہے. ثم یرفعها اذا شاء یرفع، پھر اللہ اس دور کو بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے. تو اس میں یہ کاٹ کھانے والی حکومتوں کا دور جو آپ نے کرا دیا، یہ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے 100 سال ہیں، پھر بنو عباس کے 500 سال ہیں، پھر سلاطین عثمانیہ کے 700 سال ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ شریعت نافذ تھی، عوام کے معاملات جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہوتے تھے، پھر یہ کہ مسلمانوں کا ایک اتحاد تھا، اتفاق تھا، لیکن بادشاہت کے حصول کے لیے آپس میں جو ہے آپ کہیں کہ محلاتی سازشیں تھیں، اور باپ کے خلاف بیٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور بھائی کے خلاف جو ہے وہ بادشاہ بننے والا بھائی اپنے بھائیوں کو مروا دیتا تھا. تو یہ کاٹ کھانے والی حکومتوں کا دور تھا. پھر یہ کہ بنو امیہ سے جب حکومت لیے بنو عباس نے، تو انہوں نے بنو امیہ کا قتل عام کیا. تو یہ جو ہے اس میں اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کا نعادن قرار دیا کہ کاٹ کھانے والی حکومتوں کا دور. پھر آپ نے فرمایا ثم تکون، اور پھر آئے گا ملکن جبریہ، جبرن جو ہے وہ غلام بنانے لینے والی حکومتوں کا دور. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ رہے. ثم یرفعها اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 1 کے بعد جو 1914 سے 1918 تک ہوئی، اس میں یہ مغربی قوتوں کا پہلا کوہلیشن فورس بنی تھی ایک جرمنز کے خلاف. اس میں انہوں نے کہا کہ سلطنت عثمانیہ نے بھی جرمنی کا ساتھ دیا، تو جو ہے سارا نزلہ سلطنت عثمانیہ پہ گرا، اور اس کے حصے وکرے کر دیے گئے، کہیں ڈچ آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں برٹش آ گئے، کہیں رشیا آ گیا. تو اس طرح یہ پورا تین کانٹیننٹ پہ پھیلی ہوئی مسلمانوں کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس پہ یہ قوتیں غالب ہو گئیں. تقریباً 100 سال لگا ہے مسلمانوں کو ان قوتوں سے آزادی حاصل کرنے میں. تو چاہے وہ ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا تھا ترکی، لیکن اس کی قیمت بھی انہیں یہ دینی پڑی تھی کہ آخری خلیفہ ان کے پورے خاندان کو ملک بدر کیا گیا، اور اصلاحات کے نام پر عربی بولنے پر، عربی میں اذان دینے پر پابندی لگائی گئی، داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی گئی، اور ترکی کا نیشنل ڈریس جو ہے وہ یورپین ڈریس کو قرار دیا گیا. اور ترکیہ پہلے عربک الفابیٹ سے لکھی جاتی تھی، اسے انگریزی یعنی رومن الفابیٹ سے لکھنے کا جو ہے طریقہ اختیار کیا گیا. ان سب کو اصلاحات کا نام دیا گیا، لیکن بہرحال اس طرح ترکی کا ملک ایک آزاد رہ گیا. باقی جو ہے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر مسلمانوں کو جو ہے تقریباً پوری صدی لگ گئی انگریزوں کی اس غلامی سے آزادی حاصل کرنے میں. تو آپ نے فرمایا کہ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر یہ ملکن جبرین کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفعها اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے. ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر نبوت کے طریقے پر خلافت کا دور آئے گا. ثم سکت، پھر آپ خاموش ہو گئے. تو اس میں 5 ادوار آپ نے گرا دی اس روایت میں. پہلا دور نبوی ہے، اس کے بعد دور خلافت راشدہ، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومتوں کا دور یعنی بنو امیہ، بنو عباس، سلاطین عثمانیہ، اس کے بعد جبری طور پر غلام بنانے والی حکومتوں کا دور یعنی یہ امپیریلزم، کالونیلزم جو پوری دنیا میں مسلمان ملکوں کو ان استعماری قوتوں نے اپنا غلام بنایا تھا. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ 5واں دور کون سا ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کا دور. تو یہ 4 دور گزر چکے، اب جس دور نے آنا ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے جس کا آغاز ہوا چاہتا. رات کا گھٹا تو اندھیرا بھی صبح 9 کا ایک جو ہے پیغام ہوتا ہے کہ رات جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اب زوال ہے رات کا، اور رات نے چھٹنا ہے اور دن نے طلوع ہونا ہے. اسی طرح ظلم کی شب کا اب ختم ہونا ہے، اور جو 5واں دور اس پوری دنیا میں آنا ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے. اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، کہ بے شک اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا. فرائت مشارقہا و مغاربہا، اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَغْلُبُ مُلْكُهَا، اور فرمایا کہ میری امت پہنچ کر رہے گی اس تمام زمین تک. مَعْزُوِي عَلِي مِنْهَا، جو لپیٹ کر مجھے دکھائی گئی ہے. تو گویا اس پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غلبہ ہو کر رہے گا. اسی طرح جو ہے یہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہ جائے گا، اور نہ اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، خواہ کسی سعادت مند کو عزت دے کر اور خواہ کسی بدبخت کو مغلوبیت کے ذریعے. یعنی یا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبول اسلام کی بدولت عزت عطا فرما دے گا اور انہیں مسلمان بنا دے گا، یا حالت کفر پر برقرار رہنے کی صورت میں انہیں مغلوب فرما دے گا کہ وہ اسلام کے محکوم اور تابع بن کر رہیں گے. تو یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اپنے دل میں کہا پھر تو واقعتاً دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے گا. مزید کچھ احادیث ہیں جو جن میں خصوصاً ہندوستان اور خراسان جو موجودہ افغانستان کا ذکر آتا ہے. تو ابن ماجہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج ناس من المشرق، کہ لوگ نکلیں گے مشرق سے. فیتبعون للمہدی یعنی سلطانہ، اور وہ مدد کریں گے حضرت مہدی علیہ السلام کی یعنی ان کی حکومت قائم کرنے میں ان کی مدد کریں گے. تو یہ مشرق جو ہے عرب میں، مشرق جو ہے اس میں یہ پاکستان بھی آتا ہے، افغانستان بھی آتا ہے، اور یہ جو سینٹرل ایشیا کی آزاد ریاستیں ہیں وہ بھی آتی ہیں، تاجکستان جیسے ہیں، اور ایران کا بھی ایک حصہ آتا ہے. تو یہاں سے بہرحال لوگوں نے نکلنا ہے جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کریں گے، ان کی حکومت کو استقامت دیں گے. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج من خراسان رایات سود، کہ نکلیں گے خراسان سے سیاہ جھنڈے، فلا یردوہا شیء حتی تنصبو بی ایلیا، اور انہیں کوئی لوٹا نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ جھنڈے نصب کر دیے جائیں گے ایلیا میں. ایلیا جو ہے بیت المقدس کو آپ کے زمانے میں کہا جاتا تھا، تو یہی وہ ریجن ہے جہاں سے اللہ نے کام لینا ہے. یہاں کے مسلمانوں نے تاریخ میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو یہ سیاہ جھنڈے لے کر نکلیں گے، اور پھر کوئی انہیں روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ بیت المقدس کو گویا فتح کر لیں گے اور جھنڈے وہاں جا کر گاڑیں گے. اسی طرح سنن نسائی کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لے گا، ایک گروہ جو ہندوستان سے جہاد کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ساتھ دے گا. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں قریب قریب واقعات ہوں گے. اسی طرح موجودہ مایوس کن حالات میں لازم ہے کہ ہر مسلمان ان آیات اور احادیث کو جو ہے وہ پڑھے اور غور و فکر کرے، اور اس سے اپنے ایمان کو جلا بخشے اور آگے آنے والے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. دنیا میں کبھی بھی بزدل قومیں کچھ نہیں کہہ سکیں، یہاں دنیا میں بہادری کام آتی ہے، اور مسلمانوں میں بہادری ایمان کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. جب اللہ پر پکا یقین ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی بہترین طریقے نظر آتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ پیش نظر ہوتی ہے، تو پھر کوئی چیز بزدلی پیدا نہیں کرتی، کیونکہ پھر تو سب سے بڑی جو ایک آرزو بن جاتی ہے وہ اللہ کی راہ میں جان دینا ہوتا ہے. تو جب مرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے تو اسے کیا چیز مایوس کہہ سکتی. تو آج آپ دیکھیں اس کی جھلک ہمیں فلسطینی مسلمانوں میں نظر آتی ہے، ریبل پڑا ہوا ہے، گھر بکھرا ہوا ہے، بچے شہید ہو چکے ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں ڈٹے ہوئے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئیوں کے مطابق پورے قرۂ اس پر نظام خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام یہ ہو کر رہے گا. ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اس راہ کو ہموار کرنے میں. اسی طرح نظام خلافت یعنی اسلامی اصولوں پر مبنی نظام عدل و قسط کی برکات سے پاکستان اور تمام دنیا کے مسلم بغیر مسلم افراد کو متعارف کرانا بھی ہماری ذمہ داری بنتی. اس وقت یہود نے اور مسلم دشمنوں نے اسلامو فوبیا پھیلایا ہوا ہے کہ مسلمان بڑی باربیرک ہیں اور ان کا یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور جاہل لوگ ہیں. تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے. ماشاءاللہ اس میں بھی اب فلسطین میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ایک طرف وہ کیپٹیوز ہیں جو اسرائیل چھوڑ رہا ہے، 10 آدمیوں کو ایک پلیٹ چاول دیتے تھے کھانے کے لیے پورے دن میں، اور یہ مار پیٹ علیحدہ ہے، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کا سر پھاڑ دیا، اور ساتھ ساتھ دو دو مہینے سے نہانے کا موقع نہیں دیا. اور یہاں پر جو کیپٹیوز حماس نے چھوڑے ہیں وہ جاتے ہوئے ہاتھ ہلا رہے ہیں، ان سے گلے مل رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے آرام ان کی دوا کا سب خیال رکھا ہے. اور مسلمانوں نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہیں پکڑا اس لیے کہ اپنے لوگوں کو چھڑا سکے، اور پھر ان کا خیال رکھا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی روایت یہی ہے، ہمارا طریقہ یہی ہے، ہمارا دین ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے. تو اس سے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنا یہ ہمارا اپنا کام بھی ہے. ایک آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے اسے مسلمانوں کی غلطی کہہ کر جو ہے وہ دنیا میں پھیلایا جاتا ہے. تو ہمیں اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے، اچھی مثالیں قائم کرنی ہے، اور لوگوں کو متعارف کرانا ہے کہ اصل اسلام ہے کیا. اسی رائج الوقت غیر فطری ظالمانہ اور استحصالی نظاموں کی گمراہیوں اور خرابیوں سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ اس وقت کا جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اسلام کس طرح تمام انسانوں کو خیر کا پیغام دیتا ہے، اور باقی نظام کس طرح پریجڈزم کرتے ہیں، اور پارٹھائی ان کے قوانین ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ ہیں، دوسروں کے لیے کچھ ہیں. اسی طرح مسلمانہ نے عالم میں دین کے تقاضوں کا شعور بیدار کرنا، پھر یہ کہ ابتدائی مرحلے کے طور پر پاکستان کی عوام کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا جہاں سے مذہبی فرقہ واریت اور انتخابی سیاست سے بالا تر ہو کر نظام خلافت کے قیام کے لیے منظم جد و جہد کی ضرورت، اس کا احساس پیدا کیا جائے. یہ ہم سب کا کام ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری میں کچھ موجودہ حالات پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ 7 اکتوبر کو جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا، حماس نے جو ہے ایک اٹیک کیا اسرائیل پر. ویسے ہمیں یاد رہنا چاہیے 70 سال سے روزانہ اسرائیل ان کے لوگوں کو پکڑ لیتا ہے, قتل کر دیتا ہے. تو اپنے ان کیپٹیوز کو چھڑانے کے لیے تقریباً 5,200 فلسطینی وہ یہود کی قید میں تھے 7 اکتوبر کی تاریخ کو, اور انہیں شدید ٹارچر دیا جا رہا تھا, اور ان میں میجورٹی بچوں کی تھی اور بچیاں اور عورتیں بھی قید تھیں. تو انہیں چھڑانے کے لیے حماس نے یہ آپریشن کیا جو انتہائی کامیاب رہا. اور اس میں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی ہلاکتیں 1400 ہوئی ہیں. اسرائیلی فوجی جو اب تک ہلاک ہوئے ہیں وہ 391 وہ کہتے ہیں. ویسے حماس تو کہہ رہا ہے 3,500 سے بھی اوپر 4,000 لوگ ان کے مارے گئے. ہاسٹیجز 250 بنے تھے. اسی طرح اس جنگ میں تقریباً 50 دنوں سے اوپر ہو گیا, 55-56واں دن چل رہا ہے. 6 دن پیس رہا ہے, یعنی لڑائی رکی رہی ہے لیکن پھر اس کا آغاز ہو چکا ہے. تو اس دوران جو اسرائیل کو نقصان ہوا ہے کہ S&P اسرائیل ریٹنگ جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے. اسرائیلی کرنسی 8% جو ہے گر چکی ہے. اسی طرح اسرائیلی گروتھ ریٹ جو 3.5 پہ تھا وہ 2.3 پہ چلا گیا, اور پریڈکشن ہے کہ دسمبر کے آخر تک یہ 1.1 تک چلا جائے گا. اسی طرح اسرائیل کو تقریباً $51 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. اور بعض انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ 16 سال پیچھے چلا گیا ہے مالی اعتبار سے, اور تقریباً اسے 1.5 یا 2 بلین کا خرچہ آتا ہے ایک دن جنگ جاری رکھنے کے لیے. اسی طرح جو ہے یہ کہ 15,000 فلسطینی ورکرز کو اس نے نکال دیا. تو ورکرز کو تو نکال دیا لیکن جو کام چل رہا تھا اس کے لیے ابھی اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے اسے. اسی طرح فلسطین میں دیکھیں تو تقریباً 15,000 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. ان میں بچے 6,000 سے زیادہ ہیں, عورتیں 4,000 سے زیادہ ہیں. ملبے کے اندر بھی ہزاروں لوگ دبے ہوئے ہیں. تقریباً 36,000 زخمی ہیں. 17 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. 60% سے زیادہ بلڈنگز تباہ ہو چکی ہیں, اور انڈسکریمنیٹ بومبنگ کی وجہ سے اور جسے بھی سامنے پایا اسے ہلاک کرنے کا جو اسرائیلی پالیسی ہے اس کے اعتبار سے تقریباً 50 سے اوپر جرنلسٹ ہلاک ہو گئے. 4 اسکول تباہ ہو چکے ہیں. 3 ریفیوجی کیمپ پہ بومبنگ ہو چکی ہے. 24 اسپتال بالکل جو ہے انہوں نے بام کر کے اسے گراؤنڈ کر دیا. اسی طرح 88 مساجد شہید کی جا چکی ہیں. 174 مساجد ڈیمیج ہو چکی ہیں. 3 چرچز انہوں نے بام کر دیے. اسی طرح یہ جنگ ایسی ہے کہ 53 ایمبولینسز بھی میزائلز کا نشانہ بن چکی ہیں, اسرائیلی میزائلز کا. اسی طرح یو این کے اپنے سٹاف میں سے 100 سے اوپر لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. پھر جو ابھی 6 دن کا عمل رہا تھا اس میں جو کیپٹرز جو چھوڑے گئے ہیں, تو اسرائیل کے جو کیپٹرز ہیں حماس نے 109 لوگ چھوڑے اور اسرائیل نے 216 چھوڑے. لیکن اس پر خوشی منانے پر بھی پابندی لگائی ہے اسرائیل نے کہ اگر کوئی خوشی منائے گا قیدیوں کے چھوڑنے کی تو اسے بھی, اور اس سلسلے میں اس نے 1-2 نوجوانوں کو قتل بھی کر دیا. پوری دنیا کا ضمیر بہرحال جاگ اٹھا ہے اور حیرت انگیز ہے. مسلمان ممالک کو تو سام سونگا ہوا ہے اور سب خاموش ہیں, لیکن دنیا میں لاکھوں لوگ روزانہ یعنی ہر ویکینڈ پر نکلتے ہیں. اب یہ سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہاں پر لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں, اور انہوں نے اتنا زور ڈالا ہے اپنی حکومتوں پر کہ درجن سے اوپر ممالک نے اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیں. اور پوری دنیا اس وقت اسرائیل کے خلاف ہے اور وہ اسے ایک نہایت جو ہے وہ سنگین جرائم کرنے والا ملک مان رہی ہے, اور نفرت ہے اس وقت جو بھرپور اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں پیدا ہو چکی ہے. اسرائیل جسے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا, اب دیکھیں کچھ فائدے جو اس وقت تک حماس کو یا مسلمانوں کو ہوئے. تو نمبر ایک, اسرائیل جسے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا اس کا بھرم کھل گیا. پتہ چلا کہ اس کے ٹروپس تو میدان میں لڑ نہیں سکتے, ہاں اوپر سے جہاز کے اندر سے بومبنگ کر سکتے ہیں اور پتھر اٹھا کر لڑنے والوں سے لڑ سکتے ہیں, لیکن اگر اسلحہ آ جائے ان کے مخالفوں کے پاس تو اس سے لڑنا ان کا دم نہیں ہے اس سے. اسی طرح پوری دنیا کی توجہ فلسطین کی طرف ہو گئی ہے. یو این کے ممبرز میں سے 193 ممبرز نے فلسطین کو قبول کر لیا, ورنہ وہ صرف اسرائیل کرتے تھے. اسی طرح اسرائیل کا ظلم و ستم پوری دنیا پر واضح ہو چکا ہے. عرب دنیا کی اسرائیل سے بڑھتی ہوئی دوستی جو ابراہم ایکارڈ کے نام سے بڑی پھیل رہی تھی اور قریب تھا کہ سعودی عرب بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل کو کہیں قبول نہ کر لے، تو وہ سب کچھ اب ختم ہو چکا ہے، وہ بڑھتی ہوئی دوستی کی پینگیں وہ رک گئی ہیں۔ اسی طرح حماس اور حزب اللہ نے اسرائیل کے 300 ٹینک، کئی ہیلی کاپٹرز اور ٹرک اور بختہ بند گاڑیاں تباہ کر دی ہیں۔ مرکاوے ٹینک بڑے مشہور تھے ان کے، 3.5 ملین ڈالرز کا ایک ٹینک ہے، وہ 300 ٹینک تباہ ہو جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جیسے میں نے کہا 51 بلین کا تو نقصان فوراً ہی ہے، لیکن جو تجارتی نقصان ہو رہا ہے وہ علیحدہ ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف اسرائیلی یہودی خود کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں اس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، اور اس کے اوپر پہلے بھی کرپشن کے چارجز تھے، تو جنگ رکنے پر اسے یہ اندیشہ ہے کہ اسے کورٹ میں لے جایا جائے گا، اس کے خلاف معاملات ہوں گے تو وہ جنگ کرنے میں تلا ہوا ہے۔ پھر مزید یہ کہ حماس کو چین اور روس کی مکمل حمایت حاصل ہو چکی ہے، اور پہلی مرتبہ اسرائیلیوں کی فلسطینیوں کے ہاتھوں اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اگر 1200-1400 مانا جائے تو یہ بڑی تعداد ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ بہت سے اسرائیلی فلسطین چھوڑ کر واپس اپنے سابقہ ممالک میں چلے گئے، ورنہ اسرائیل نے بڑی مشکل سے دنیا جہاں سے یہودیوں کو جو ہے اسرائیل میں آ کر جو ہے آباد کیا تھا، انہیں گھر دیا تھا، کاروبار دیا تھا، اور انہیں یہ کہا تھا کہ تمام بال بھی بیکا نہیں ہوگا، آئرن ڈوم لگا ہوا ہے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن حماس نے تقریباً 5000 راکٹس مارے، وہ آئرن ڈوم تو ختم ہی ہو گیا ان کا، تو اب انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے۔ پہلا موقع ہے کہ ظالم زمین چھوڑ کر جا رہے ہیں اور مظلوم وہیں بیٹھا ہے، اس کا گھر ٹوٹ گیا، اس کے بچے شہید ہو گئے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں نہیں جا رہا ہوں، اور ظلم کرنے والے چھوڑ چھوڑ کر جو ہے اسرائیل سے جا رہے ہیں۔ پھر بشار الاسد، اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ فلسطین کی حمایت کی بات آ رہی ہے۔ غزہ میں ایک نیوز یہ آئی تھی کہ تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں وہ ڈسکور ہو گئے، پھر جیسے میں نے کہا کہ درجن بھر ممالک ہیں جنہوں نے سفارتی تعلقات ختم کر لیے اسرائیل سے، اور اس میں بہرحال ایک امریکہ کی فورن پالیسی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ چائنا کنٹینمنٹ کے لحاظ سے کواڈ 2004 سے کام کر رہے تھے وہ اس پہ، آکس 2020 سے جو ہے اس پر کام کر رہے تھے، لیکن وہ سب ریورس ہو گیا، وہ جو ہے اس وقت چائنا سے عرب بھی جو عرب لیگ کے 22 ممالک ہیں ان کے بھی فارن منسٹرز جا کر چائنا کا انہوں نے وزٹ کیا، تو جو امریکہ چاہتا تھا کہ مڈل ایسٹ میں اس کا کنٹرول رہا ہے وہ اس کے ہاتھوں سے اب نکل گیا۔ پاکستان کا بہرحال کچھ تقریریں تو ہم نے کی ہیں، یو این میں ایک اچھی تقریر ہو گئی، کچھ ہم نے اپنی پارلیمنٹ میں کچھ کر لیا، لیکن اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکے، حالانکہ پاکستان کو اللہ نے سب سے بڑی طاقتور فوج دی ہے اور سب سے مضبوط ہتھیار دیے ہیں، ایٹم بم بھی ہمارے پاس ہے، اور خطرہ دنیا کو یہ تھا کہ پاکستان اسلامی ورلڈ کو لیڈ کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اور ہم ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے، کافی عرصے پہلے سے آئی ہوئی ہے، لیکن اس موقع پر بہرحال اس کا نام ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، اور یہ ڈینیل ایس مارکی نے لکھی ہے، جو سینئر ریسرچ پروفیسر ہے جان ہاپکنز یونیورسٹی اور ایڈوانس انٹرنیشنل اسٹڈیز وہ پڑھاتا ہے، وہ پروفیسر لکھتا ہے کہ 3 وجوہات ہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی امریکہ، اور پہلی وجہ لکھتا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر سسٹم اور میزائل پروگرام یہ بہت خطرناک ہے، اور دوسرا لکھتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت صرف پاکستان ہے جس کے ڈیپ ٹائز ہیں چائنا سے، اس کی سول اور ملٹری لیڈرشپ سے، اور تیسری وجہ بیان کرتا ہے کہ پاکستان کے پاس لارج آرمی ہے جو نہ صرف ریجن بلکہ پوری دنیا کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتی ہے۔ اس لیے وہ لکھتا ہے کہ وی ڈیسائیڈڈ 72 ایئرز اگو دیٹ پاکستان کوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو ڈیولپ اینڈ دیٹ پاکستان کوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو لیڈ دا اسلامک ورلڈ، تو اس لیے وہ جو ہے ہم پر مسلط ہیں، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز تو کیا ہوا ہے، روٹی اور کھانے کے چکر ہی میں قوم پڑی ہوئی ہے، گیس اور مہنگائی سے ہی لڑی ہے، تو باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا جو ہے وہ، جیسے پہلے پاکستانیوں کی طرف سے ایک ری ایکشن آتا تھا اس کو کافی کمی اس میں محسوس ہو رہی۔ بہرحال اللہ کی آپ کہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی جلا عطا فرمائے گا، اور جو ہمارا رول ہے ان موقعوں میں اسے ادا کرنے والا بنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان میں تقویت عطا فرمائے، اور جو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والا بنائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.